من أستغفر الله وأتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی جو قیمت ہے اور جو اس کی حیثیت ہے وہ بہت ہی عظیم ہے. ہر امتی اس میں مرد بھی سارے عورتیں بھی ساری, مردوں میں ہر لیول کے ہر سطح کے ہر شعبے زندگی کے عالم ہوں حافظ ہوں دنیاوی صنعت و حرفت کے ہوں فنون کے ہوں سب کے لیے یہ بات ہے کہ حضور کے امتی ہونے کی وجہ سے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت ہی عجیب شان رکھی ہے, بہت عظمت ہے. اس لیے اس کی ذمہ داریاں بھی اللہ پاک نے بہت عظیم رکھی ہیں, اس لیے اس کی توجہات کا مرکز اور قبلہ بھی اللہ پاک نے عظیم رکھا ہے, بہت بڑا بنایا ہے. اسی لیے اگر کسی امتی کی صلاحیتوں کا اور اس کے اوقات کا مصرف صرف اتنا ہو جائے کہ وہ بہت سا پیسہ جمع کر لے تو وہ اس امتی کا ضیاع ہے, ویسٹ کرنا ہے اس کو. اتنا چھوٹا نہیں ہے یہ امتی ہے کہ اس کو چند پیسوں سے کمپیئر کریں, آپ دنیا کی تھوڑی سی دولت سے کمپیئر کریں, بلکہ پوری دنیا کی بادشاہت سے بھی نہیں جوڑ سکتے, اس سے بھی بڑا ہے امتی. اس لیے امتی کی صلاحیتیں اور امتی کی استعدادیں اور امتی کی جان اور امتی کا مال اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے انداز پر رکھا ہے. اس لیے کہ ہر امتی میں فیض جو ہر نبی کی جو امت ہوا کرتی ہے اس امت میں اس نبی کے اثرات ہوتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قیمتی ہیں سب کو پتا ہے, ان کی کیسی عظمت ہے, ان کی کیسی شان ہے, ان کی کیسی رفعت ہے, تو ان کے اثرات کا بھی وہی حال ہے اور وہ ہر امتی میں ہوتے ہیں. دیہاتی ہو وہ شہری ہو, پڑھا لکھا ہو بے پڑھا لکھا ہو, مرد ہو عورت ہو, غریب ہو امیر ہو, تندرست ہو بیمار ہو, ہر امتی میں ہوتے ہیں. اس کو جو ہے انوارات نبوت کہتے ہیں اور فیضان نبوت کہتے ہیں اور اثرات نبوت بھی کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ کی خدمت اقدس میں آسمانوں پر جانے سے پہلے تین مشروب پیش کیے گئے, ایک میں شہد تھا اور ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی. شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی, اور اگر ہوئی بھی ہوتی تو یہ دوسری تھی, یہ جنت سے آئی ہوئی تھی, اسے تو ہوئی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا, وہ دونوں چیزیں آپ کو پیش کی گئیں. جب پیش کی گئیں تو اجازت تھی, مگر آپ نے دونوں میں سے دودھ کو استعمال فرمایا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اصبت الفطرہ, آپ نے فطرت کو اختیار فرمایا. اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ اگر آپ شہد کی طرف یا شراب کی طرف متوجہ ہوتے اور وہ نوش فرماتے تو آپ کی امت دنیا پر متوجہ ہو جاتی. دنیا طلبی میں پڑ جاتی. بتانا یہاں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کر رہے ہیں اور اس کا ریزلٹ امت کو بتایا جا رہا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہوتا کہ آپ کی امت یہ کرتی. کر رہے ہیں آپ, حضور ایک عمل کر رہے ہیں اور امت پھر آ رہا ہے. آگے جب ایک نوجوان نے آپ کو اپنی طرف بلایا, حضور نے فرمایا, حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جی حضرت آپ ادھر متوجہ مت ہوئیے, چلیے سیدھا آگے. آگے لے چلے. وہاں جانے کے بعد پوچھا کہ یہ کون تھا. فرمایا کہ یہ یہودیت تھی. اگر آپ اس نوجوان کی بات پہ متوجہ ہوتے تو آپ کی امت یہودیت پر متوجہ ہو جاتی. ہے نا حدیث شریف میں, معراج کے قصے میں سناتے ہیں علماء کرام. پھر ایسے ہی دوسرے نوجوان نے بلایا, وہ عیسائیت تھی. جبریل صاحب نے یہی فرمایا کہ اگر آپ ادھر متوجہ ہوتے تو آپ کی امت عیسائیت پر پڑ جاتی. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور متوجہ ہوتے تو امت پڑ جاتی, حضور متوجہ نہیں ہوئے اس لیے امت بھائیت مجموعی پوری کی پوری متوجہ نہیں ہوگی, ادھر بچ جائے گی. اس سے نکالا جا سکتا ہے یہ نتیجہ کہ حضور کے اثرات امت میں کیسے ہوتے ہیں. امت پر حضور کے اثرات, حضور کا فیضان کیسا ہے, نبوت کا فیضان کیسا ہے. تو چونکہ سرکار کی شان بہت بڑی ہے, پورے دونوں عالم ملا کے بھی حضور کی قیمت نہیں بن سکتے, اور سارے دونوں عالم بھی حضور کی برکت میں ہی وجود میں آئے سو ہیں, اور سارے انبیاء علیہ السلام کو جو فیض ملا وہ بھی حضور کی روحانیت سے ملا ہوا ہے, سارے اولیاء اللہ کو جو فیض ملتا ہے وہ حضور کی روحانیت سے ملتا ہے. تو آپ کی قیمت بہت بڑی ہے. اس لیے جس کے جہاں آپ کے اثرات ہوں گے, چاہے آپ کا وہاں ایک بال بھی کیوں نہ ہو, ایک بال کے جیسی چیز بھی کیوں نہ ہو, تو بھی انتہائی قیمتی ہوگی. ہر نبی میں جب اثرات ہیں, اس کی روحانیت میں اثرات ہیں, اس کی صفات میں اثرات ہیں, اس کی صلاحیتوں میں اثرات ہیں, تو اسے اندازہ فرمائیے کہ اللہ کے نزدیک یہ امتی کتنا قیمتی ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے خود اپنے مقام کو اور اپنے وزن کو بھی پہچاننا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی پوزیشن اپنے محض اپنے فضل سے عطا فرمائی, کتنا معزز اور مشرف بنایا, کہیں ہم سے اس کی ناقدری نہ ہو جائے, کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے. اسی لیے ذمہ داریاں اور اعمال اور کام جو ہیں وہ اس کی حیثیت کے اعتبار سے تجویز کیے گئے اور متعین کیے گئے, اور اسی لیے اس کی زیادہ تر ذمہ داریوں کا تعلق ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی سے ہے. کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ اس مقام پر اگر ظاہر ہونے کا رہے تو وہ تو بہت تھوڑا نتیجہ ہوگا, کم قیمت ہوگا, دائمی اثرات مرتب چونکہ اس کے ہوتے ہیں اس لیے اس کا تعلق دائمی اثرات والے عملوں سے جوڑا گیا. ہمیں اس وجہ سے جو چیز دی گئی ہے وہ کس رخ سے دی گئی ہے وہ سوچنا ہوتا ہے. پہلے ہمارے بارے میں کیا تھاٹ پایا جاتا ہے, کیا نظام پایا جاتا ہے, کیا سوچ پائی جاتی ہے, کیا علم پایا جاتا ہے. اس لیے اپنی دنیوی مصروفیتوں کے ساتھ ساتھ اصل ہماری اپنی دینی مصروفیت ہے جو کہ ہمارا اصلی میدان ہے. ہر مسلمان کا اصلی میدان اس کی دینی مصروفیت ہے. اگر وہ دنیا سے کچھ حاصل بھی کرتا ہے تو وہ بھی دین پر لگانے کے لیے, صلاحیتیں اس نے بنائی وہ بھی دین کے لیے استعمال ہوں گی, ان صلاحیتوں سے دنیا اللہ نے اس کو دی وہ بھی دین کے لیے استعمال ہوں گی, اس کو وجاہت اور عزت اللہ نے دی وہ بھی دین کے لیے استعمال ہوگی, حتیٰ کہ اللہ پاک اس کو حکومت اور اقتدار دے دے وہ بھی دین کے لیے استعمال ہوگا. الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. اگر ہم ان کو زمین میں قدرت دے دیں اور زمین میں اقتدار دے دیں تو یہ لوگ نماز کو زندہ کریں گے, کیونکہ وہ مصروفیت بھی دین کے لیے ہی ہوگی, ان کا حکومت کرنا بھی دین کے لیے ہی ہوگا. دینی مصروفیتیں پھر دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک وہ جن کا فائدہ, جن کا تعلق محدود ہوتا ہے اور اپنی ذات سے ہوتا ہے, اور ایک وہ جن کا فائدہ, جن کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے اور وہ دوسروں سے دوسروں کو, دوسروں سے دوسروں کو پھیلتا جاتا ہے, متعدد ہوتا جاتا ہے. تو ان مصروفیتوں کو خصوصیت سے اس امت کو دیا گیا جس کا تعلق پھیلنے والا ہے, جس کے اثرات دوسروں پر پڑتے ہیں. کیونکہ اپنی ذات سے متعلق جو ہوگا تو آدمی کے پاس جتنا عمر ہے, جتنا ٹائم ہے, جو عمل وہ اس میں انجام دے گا وہ اپنے لیے, وہ بہت لیمیٹڈ ہوگا. پوری زندگی بھر نماز ہی پڑھتا رہے تو کتنی نمازیں جمع ہوں گی, پوری زندگی بھر نفلیں پڑھتا رہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے تو کتنے قرآن پاک پڑھ پائے گا. لیکن اگر وہ نماز پڑھنے کے ساتھ نماز کی محنت کرے اور نمازی بنا دے لوگوں کو, تو ہزاروں لاکھوں آدمی اگر نماز پڑھیں گے تو ہزاروں لاکھوں کی پوری نمازوں کا ثواب اس کو ملے گا ان کی پوری عمر کے حساب سے. تو اس کی ایک 60 سال کی عمر وہ 60,000 سال سے بھی آگے نکل جاتی ہے. ویسے عمل دیے گئے اس امت کو اس پیچھے, کیونکہ وقت تھوڑا ہے ان کے پاس, کمائی ان کو بہت زیادہ دینا ہے. اس سے پہلے کی امت نے 2,000 سال عبادت کی, 1,500 سال عبادت کی, اب اس کو بڑی امت بنایا گیا اس امت کو, کل قیامت میں ان کو آگے رکھنا ہے تو کس بیس پہ آگے رکھنا ہے؟ ان کے پاس اگر ثواب تھوڑا ہے, کام تھوڑے ہیں ان کے, تو وہ خود بولیں گے کہ یار تو ہمارے سامنے تو خود ہی بچہ ہے, بیٹھ نیچے بولیں گے. تو اس لیے اگر وہ 2,000 سال کی ان کی عمر ہے تو اس امت کی عمر 2,200,000 سال دکھنے والی ہے. وہاں پہ سب کو پتا چل جائے کہ واقعی ہم ان کے سامنے بچے ہیں, کیونکہ ان کے لیے کام ایسے دیے گئے. اسی لیے اپنے پاس جگہوں کی خصوصیات بنائی گئی, اوقات کی خصوصیات بنائی گئی, عملوں کی خصوصیات بنائی گئی. مکہ مکرمہ میں نماز پڑھو, ایک نماز 1,00,000 کے برابر. لیلۃ القدر میں عبادت کرو, ایک رات میں عبادت کرنا 1,000 سال کے برابر, اس سے بھی زیادہ, وقت کے اعتبار سے, جگہ کے اعتبار سے فضیلتیں ہیں, عملوں کے اعتبار سے بھی ہیں. تو عملوں کے اعتبار سے دو کام بہت ہی اہم ہوتے ہیں, ایک کام تعلیم کا اور ایک کام دعوت کا. تعلیم میں تربیت بھی شامل ہے, بلکہ تین کام کر لو اگر تربیت کو مستقل کرتے ہیں تو, چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مستقل حیثیت ہی دیتے تھے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں جان و مال لگے. جتنے لوگوں کو بلاؤ گے تمہاری لک ہے, 1,000 کو بلا لو, 1,00,000 کو بلا لو, 10,00,000 کو بلا لو, 10,00,000,000 کو بلا لو, پوروں کی ہدایت کا ثواب تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے بعد, یا جو لوگ خود سے اللہ کی طرف آ گئے, یا کسی اور نے بلا دیا, آپ کے لیے وہ موقع نہیں رہا, تو ان کے لیے وحی کا علم دینا. وحی کا علم جو آسمان سے علم آیا, اللہ پاک نے سرکار پر نازل فرمایا, وہی علم علم حقیقی ہے, اسی کو علم کہتے ہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا, جو حضور کو علم دیا گیا وہ قرآن اور حدیث میں ہے. تو جو قرآن حدیث کا علم ہے وہ حضور کو دیا ہوا علم ہے, اور وہ علم ہے, علم حقیقی ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم, علم الانسان ما لم یعلم, وغیرہ وغیرہ. اس علم کو لوگوں میں عام کرنا, خود سیکھنا بھی اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں عام کرنا, پہنچانا. اس لیے خیرکم من تعلم وعلم, اور چونکہ علم اصل قرآن ہے تو قرآن کا لفظ ہے, من تعلم القرآن وعلمہ, سیکھنے والا سب سے بہتر, سکھانے والا سب سے بہتر, سیکھنے سکھانے والا سب سے بہتر. اور حضور کے بہتر بننے کے بعد میں لوگوں کچھ بھی بولتے رہے، اپنے کو کیا کرنا ہے؟ لڑکیوں کو جو ہے حافظ نہیں بنانا، بلکہ بہت چلاتے رہتے بات. ارے بھائی وہ حافظ بن گئی تو اس فضیلت کی حامل ہو جاتی، کیونکہ جب بھی شادی ہو جہاں پہ بھی جائے گی وہاں پہ اس کو پڑھنے پڑھانے کا نظام خود بخود زندہ ہو جاتا گھر میں. وہاں ارے ان کے بچے حافظ آئے، بھائی فلا کی بیوی حافظ آئے، پورے محلے کے بچے آنا شروع ہو جاتے، بچے آنا شروع ہو جاتے، بھائی ان کو پڑھا دو ذرا قرآن، مدرسہ تو کھل گیا گھر میں. پھر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، پھر اپنی تلاوت میں کتنی سہولت ہوتی ہے، پھر اس کے اپنے انوار و برکات ہوتے ہیں. بچے ہو کے بچے ہوں، اور اس تعلیم کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس تعلیم سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں، خود طالب علم بننا یا عالم بن جانا یا ناصر بن جانا، مدد کرنے والا بن جانا، یا محبت کرنے والا بننا، کن عالمن او متعلمن او ناصرن او محبن ولا تکو خامسن فتحلک، اور اس چار کے علاوہ پانچواں مت بننا برباد ہو جائے گا، حدیث شریف ہے او کما قال علیہ السلام. پانچواں مت بننا برباد ہو جائے گا، اور تنقید کرنے والا پانچواں ہوتا ہے، اعتراض کرنے والا، اگنور کرنے والا، ناپسندیدگی ظاہر کرنے والا پانچواں ہوتا ہے، اور اس کی ہلاکت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دے دی. ولا تکو خامسن فتحلک، پانچواں مت بننا کہ برباد ہو جائے گا، کیونکہ محبت کرنے والا تنقید نہیں کرتا، اور نصرت کرنے والا نصرت بغیر جناب اپریشیٹ کرے کہ نصرت کیسا ہوں گا، اور تیسری چیز جو ہے جس کا تعلق بھی تادیہ سے ہے وہ انسانیت کو مکمل کرنے کی محنت کرنا، ہر ہر انسان کی انسانیت مکمل ہو. ہمارا اصلی کام اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اپنی انسانیت مکمل کر کے مر جانا ہے. انسانیت مکمل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ نے روح اور جسم دونوں کے مجموعے سے بنایا، جسمانیت کے پورے تقاضوں کے ساتھ اس کو شریعت کا پابند بناتے ہوئے روحانیت کے اندر پاکیزگی، صفائی، ستھرائی، نورانیت لانا، اخلاق رذیلہ اس کے اندر سے ختم کرنا، اور اخلاق حمیدہ اس کے اندر پیدا کرنا، اس کو اندر سے درست کرنا. آدمی اندر باہر دونوں سے درست ہوگا تو آدمی درست ہوا. کور اچھا ہے اندر اچھا نہیں ہے تو بھی درست نہیں، اندر اچھا ہے کور اچھا نہیں ہے تو بھی درست نہیں. دونوں چیزیں اچھی ہونا ضروری ہے. اسی لیے اس امت کو تربیت دی گئی، اس امت کو تعلیم و تعلم کا سلسلہ دیا گیا، اس امت کو دعوت کا سلسلہ دیا گیا، اس امت کو وہ مشغولیتیں عطا فرمائی گئیں جن مشغولیتوں کے اثرات آدمی کی لگنے والی صلاحیت اور آدمی کے لگنے والے مال سے، اس کی جان و مال سے جو نتیجہ مرتب کرنے والی ہیں، وہ دائمی ہمیشہ پھیلنے والی بڑی بڑی ہوں. چند پیسے اور ٹکوں کا مقابلہ ان سے نہیں ہو سکتا. یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے ہم جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، جس ملک میں ہوں گے، جس شعبے میں ہوں گے، جس مشغولیت میں ہوں گے، یہ ذمہ داریاں ہمارے ساتھ برابر چپکی ہوئی رہیں گی. اسی اعتبار سے ہمارا وزن بنتا ہے، اللہ پاک کے پاس ہمارا وزن جو بنتا ہے وہ اسی اعتبار سے بنتا ہے. اس میں یہ آدمی کتنا ہے اپنی ذاتی پابندیوں کے ساتھ. ذاتی پابندی نہیں ہے تو یہ دوسری چیزیں تھوڑی فائدہ پہنچائیں گے. اس لیے اس مشغولیت کو اختیار کرنا ضروری ہے، اپنے نفس کی نگرانی، اپنے نفس کا تزکیہ، اس کی فکر آدمی کو ہو، اللہ والوں سے تعلق ہو، اصلاح لیتا رہے آدمی، تعلق پیدا کرتا رہے، رابطے میں رہے، رابطہ کرتا رہے. جب تک رابطہ نہیں کریں گے تو پوچھیں گے بھی نہیں، پوچھیں گے بھی نہیں تو بتایا بھی نہیں جائے گا، جب بتایا بھی نہیں جائے گا، پوچھنے پوچھانے والا سلسلہ نہیں رہے گا تو فیض کیسے جاری ہوگا؟ فیض کے جاری ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، اور یہ پوچھنے پوچھانے کا سلسلہ جو فیض کے اس کا جو فیض ہوتا ہے وہ زندے سے ہی متعلق ہوتا ہے، وہ وفات پا گئے سے لوگوں سے نہیں ہوتا. وفات پائے ہوئے تو پیغمبر ہیں، خالی اگر ویسا فیض مل جاتا ہوتا تو کوئی بھی آدمی سرکار کے روضے پہ جاتا سب مل جاتا، کوئی پیر کسی بھی بڑے بزرگ اللہ والے کے روضے مزار پہ جاتا مل جاتا اس کو، وہ فیض نہیں ملتا. وہ فیض زندوں کے ساتھ مقید ہے، اس کے لیے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، اپنے کو ان کے حوالے کر کے ان کے رائے مشورے کے پابند بنانا اور اپنی مرضی کو ان کی مرضی کے تابع کرنا، فنا کرنا، اس سے اندر سے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. اسی سلسلے میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے. اور یہ تین چیزیں جب ہوں گی کسی بھی جگہ پر تو وہاں مذہب اسلام اور اس کے حاملین یعنی مسلمان ان دونوں کے جماؤں کی شکلیں ہوتی ہیں، ورنہ نہیں ہوتی. اگر ہم یہ چاہیں کہ اس ملک میں مسلمان جمے اور اسلام بھی جمے، اس کے پاؤں جمے، مضبوطی آئے، استحکام آئے، دشمنوں سے، مخالفین سے حفاظت کی شکلیں وجود میں آئیں، یہ تین پہ محنت ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی. اسی لیے دینی انسٹیٹیوٹس کا قیام ہے، خانقاہی نظام کو زندہ کرنا اور دینی اداروں کو زندہ کرنا، دینی اداروں کو قائم کرنا، دینی اداروں کو چلانا، چاہے چھوٹے پیمانے پہ چاہے بڑے پیمانے پہ، لڑکوں کا، لڑکیوں کا. بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ فلاں ساتھی یہ کام کر رہے ہیں، فلاں ساتھی یہ کام کر رہے ہیں. ہمارے دوستوں میں سے یہاں پر بھی ماشاءاللہ یہ دونوں ربانی صاحب اور ہمارے اظہر صاحب الحمدللہ تعالی لڑکوں کا مدرسہ بھی کھولے ہوئے ہیں، لڑکیوں کا بھی، اور بھی لوگ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے یہاں بھی چھوٹی موٹی کوشش اس لین کی ہو رہی ہے، اسی سلسلے میں حاضری بھی ہوئی ہے اس کے تقاضوں کو لے کر، کیونکہ کام پھیلا لیا ہے ہم نے، خرچے بڑھا لیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پوری امت کا کام ہے اور ظاہر ہے کہ امت کے ذمے ہوتا ہے، ان کو متوجہ کرنا پڑتا ہے. اور دعوت، لوگوں تک اللہ تعالی کی بات کا پہنچنا، اور یہ دعوت اپنے لوگوں میں بھی ہونا اور غیروں میں بھی ہونا. عالموں کے لیے، خواص کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے طور پر بھی کریں. عوام جو تبلیغ کا کام کرتی ہے اس کو منع کیا جاتا ہے کہ تم باضابطہ ان میں دعوت کا کام نہ کرو، کیونکہ عوام اگر اجتماعی طور پر دعوت کا کام غیروں میں کرے گی تو اس کا ریئیکشن ہوگا، اس ریئیکشن کو آپ برداشت نہیں کر سکتے اس وقت مسلمان بحثیت مجموعی، اس لیے وہ چھیڑ کے اوپر لانے کی نوبت نہیں آنے کا رہتا. ہاں، خواص کو ہوتا ہے کہ تم اپنے طور پر دعوت کا کام کرو، انفرادی کام کرو، دعوت دو غیروں کو بھی، ان کو بتانا، ان کو سمجھانا، حق کی دعوت دینا. خاص طور پر اس ملک میں جتنی تفصیلات ان کے مذہب کی اپنے پاس ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہیں. تین سورے خاص عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں قرآن پاک میں، ان کے پاس کہاں اتنا. تو سورہ مریم ان کی امی کے نام پہ چھے، سورہ آل عمران ان کے نانا کے نام پہ چھے، سورہ مائدہ خود ان کے معجزے کا ہی نام ہے. مائدہ عیسیٰ علیہ السلام پہ جو معجزہ نازل ہوا تھا اسی کا ہے وہ. تین سورے تو ان کے چھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ہی متعلق ہیں. تو ان کی نانا کی ہسٹری، نانی کی ہسٹری تک تفصیل سے قرآن پاک میں، ان کی اماں کی پوری ہسٹری، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کی ہسٹری، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری، ان کی تعلیمات، ان کے معجزے، سب ان کو کیا معلوم ہے بیچاروں کو. اتنا حق بالکل اتھینٹک بغیر کسی تبدیلی کے اللہ کا علم، تو ہم بہتر طریقے پر ان کو متوجہ کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ فن ہم کو آئے. وہ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے، اس کے لیے حکمت چاہیے، طریقہ کار چاہیے. مناظروں سے نہیں ہوتا ہے کام، ڈیبیٹ سے نہیں ہوتا، ڈیبیٹ کرنے سے. اور مسلمانوں میں تو متوجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اسلام، جب تک کوئی آدمی اسلام میں نہیں آیا اس پہ جبر نہیں کرتا، لیکن اسلام لانے کے بعد میں جبر ہے. اسلام لانے کے بعد میں لکم دینکم ولی دین نہیں رہتا. ایک آدمی مسلمان ہو گیا تو اس کے بعد میں اس کو یہ اختیار تھوڑی ہے کہ چاہے نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے، وہ نہیں ہے. نہیں پڑھا تو اس کو جوتے مارو ہے، اسی لیے تو جیل ہے نا. اسلامی حکومت میں نماز نہیں پڑھنے والے کو جیل ہے، کیوں ہے؟ وہ مرضی ہے اس کی، مرضی نہیں، مسلمان ہے، اس کو جیل ہو جائیں گے اگر نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا تو جیل ہو جائے گی. اور جیل جو ہے نا سب سے کم سزا ہے، اصل سزا تو وہ گردن مارنے کی ہے. امام ابو حنیفہ کے پاس جیل ہے خالی، امام وریفہ بہت سخت ہے سمجھتے ہیں، انہوں سب سے نرم ہے، مسئلے معلوم نہیں ہے اپن لوگوں. اسی وجہ سے کیا ہے، مجھے آپ کو ان تینوں چیزوں میں حصہ ڈالتے رہنا، دعوت میں بھی حصہ ڈالتے رہنا، تعلیم میں بھی حصہ ڈالتے رہنا، تعلیم میں خود ادارہ چلانا. یہ صورت اگر قابو میں آ جائے تو نور نالا نور اس سے اچھی کیا بات، نہیں ہے تو ہم کسی کے ہاتھ پیر بن جانا. بھائی ہم آپ کرو کام، ہم کو کوئی کام لگاؤ، ہم کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ کوئی آدمی اکیلا نہیں کر سکتا اجتماعی کام، امت کا کام ہے، امت بہت سے افراد چاہیے. جتنے ہاتھ پیر کسی ادارے کو ملیں گے اتنا کام زیادہ ہوگا. ہاتھ پیر نہیں بن، خود نہیں قائم کر سکتے، ہاتھ پیر نہیں بن سکتے، اپنے مال سے حصہ ڈالنا، سپورٹ کرنا. اجتماعی جو کام ہوتے ہیں اصل حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب مسلمانوں کی حکومت تھی، اجتماعی کام مسلمانوں کی حکومت ان کا بیت المال برداشت کرتا تھا. اب مسلمانوں کی حکومت نہیں رہی، جیسے غیروں کی حکومت ہوتی ہے تو غیروں کے اجتماعی کام ان کا بیت المال برداشت کرتا ہے. پبلک اسکول کے خرچے کون برداشت کرتا ہے؟ حکومت برداشت کرتی ہے، لیتی کہاں سے ہے؟ آپ سے لیتی ہے. بیت المال میں آتا کہاں سے ہے؟ پبلک سے ہی ہے. تو ہمارے پیسے لے کے ہمارے اسکولوں کو لگاتے ہیں، وہ ہم دینے کے پابند ہوتے ہیں، مگر وہ سسٹم ان کا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے دیا. ہمارے پیسوں سے، ہمارے ٹیکس کے میں سے کتنی بڑی رقم تعلیم پہ جاتی ہے. کل ہی میں سنا رہا تھا کہ وہ ہمارے پاس ڈاکٹر رفیع کے گھر ہم لوگ گئے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ $10,000 ان کا ٹیکس ہے سالانہ. تو سالانہ ٹیکس کی ادائیگی کے بعد ان کے پاس اس کا ایک انویلپ آتا ہے، ان کی طرف سے ای میل آتی ہے یا لیٹر آتا ہے، اس میں پوری تفصیلات لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ کے 10,000 کا ہم نے کیا کیا. وہ بتا رہے تھے ہم کو نکال کے کہ ہمارے 10,000 میں سے 3,000 ہماری کمیونٹی کے پبلک اسکول کو دیتے ہیں یہ لوگ، ہر آدمی سے لے کے دیتے ہیں. دیر کہنے کہ میرا بچہ کبھی گیا ہی نہیں اس میں، لیکن ہر سال میرے 3,000 جاتے بولے تھے، وہ ان کی بیان کے مطابق جاتے ہیں. اب مسلمانوں کا بھی اپنا نظام ہے، مسلمانوں کا اپنا علم ہے، مسلمانوں کی اپنے قرآن ہے، ان کا اپنا حدیث ہے، ان کا اپنا دین ہے. اب اس کے لیے کوئی حکومت کی سرپرستی نہیں ہے تو کون کرنا ہے؟ چھوڑ دینا. تو مسلمان وہ ہے جو چھوڑ نہیں سکتا اس کو، چونکہ اس کو پتا ہے کہ مذہب اسلام کا تعلق کن کن چیزوں سے ہے. اس لیے مسلمان زائد ذمہ داری اپنے سر پہ لینے کا عادی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حکومت جو ہم سے لے رہی وہ تو لے رہی، لیکن اپنے مذہب کا کام ہم کو خود کرنا ہے تو ہم ٹھیک. اصلا دیکھا جائے تو ہمارے وہ پیسے اس میں لگنا تھا، کیونکہ ہم اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ مرضی آپ کی، جس کو چاہے سپورٹ کریں. تعلیم میں ہم ان پیسوں کو لگانا چاہ رہے تھے، مگر ہمارے پاس تھا ہی نہیں، وہ نہیں اختیار نہیں تھا. اس وجہ سے ہمارے وہ 3,000 ہر سال کے ادھر آنے کے ادھر چلے گئے. تو بقیہ کیا، ادھر کے 3,000 کدھر جانا پھر؟ وہ تو آنا ادھر کرنا ہی پڑے گا، مسلمان کو ڈبل کام. جیسے ٹیکس دینا پڑا تو زکات ادا نہیں ہو جاتی اپنی، زکات تو پھر اپنے کو دینا ہی پڑتا ہے. تو اس لیے پھر یہ جتنا زیادہ ہمارے علاقوں کے اندر، ہمارے ملک میں، اپنی جگہوں پہ دینی انسٹیٹیوٹس اور دینی ادارے جمیں گے اور بڑھیں گے اور پنپیں گے، اتنا زیادہ استحکام اسلام کو، مسلمانوں کو نصیب ہوگا. یہ قاعدہ ہے. جس چیز کے تعلیمی سینٹرز قابو میں ہوتے ہیں اس کا نظام عملی بھی قابو میں ہوتا ہے. صحیح علم زندہ ہوتا ہے، انہیں تو علم غلم زندہ ہو جاتا ہے. اطلب العلم قبل الظانین، ایک حدیث ہے، اٹکل سے بات چلنے سے پہلے علم سیکھ لو، ورنہ اٹکل کی جب چلنا شروع ہو جائیں گی تو صحیح بات کیا ہے، کنفرم بات کیا ہے، یہ معلوم کرنا مشکل ہو جائے گا. جس کی جو سمجھ میں آیا وہ، جس کی جو اس میں، قرآن بھی آ رہا بیچ میں، حدیث بھی آ رہی بیچ میں. ارے قرآن پاک کا حوالہ دے دیا انہیں، اور کیا ہونا بھائی؟ بول، جتنے 72 فرقے ہیں سب قرآن پاک کا ہی حوالہ دیتے ہیں، اور کس کا دیتے ہیں؟ قرآن بیچ میں آ جانا یہ ضروری نہیں کرتا ہے کہ وہ وہی چیز ہے جو انہیں حوالہ دے کے بتا رہا ہے. قرآن تو صحیح ہے، لیکن جہاں پہ فٹ کر رہا ہے وہ نہیں ہے وہ جگہ وہ فٹ ہونے کی. وہ سائیکل کا نٹ ہے وہ، جو انہیں راکٹ میں لگا رہا ہے، یا راکٹ کا نٹ ہے جو سائیکل میں لگا رہا. کچھ تو بھی یہ کر رہا بڑا لوگ. صحیح علم زندہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ علم، صحیح علم امام ہوتا ہے عمل کا. جیسے امام کے بغیر نماز جماعت سے نہیں ہوتی، علم کے بغیر عمل صحیح نہیں ہوتا. علم عمل کا امام ہے. صحیح علم ہوگا تو صحیح امامت ہے، غلط علم ہوگا تو غلط امامت ہے. اس لیے صحیح علم جتنا زیادہ قائم ہوگا جس جگہ پر، اتنی ہدایت قائم ہو جائے گی. لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر اسلام کے جمنے کے واسطے اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، شاید اس کی زیادہ اہمیت ہے، مسجدوں سے زیادہ اہمیت ہے. مسجد بنانا فرض ہے مسلمانوں پر، یہ بنانا اس سے بھی زیادہ فرض ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام مسجد بنانے سے بھی پہلے کیا ہے. حضور کے جانے کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد بنی، لیکن حضور کے جانے سے پہلے تعلیمی نظام زندہ کیا گیا. استاد جو بھیجا گیا تھا مدینہ منورہ پڑھانے کے واسطے، ہجرت سے پہلے بھیجا گیا. تعلیم کا نظام پہلے ہوتا ہے، وہ زیادہ اہم ہوتا ہے. اسی سے افراد تیار ہوتے ہیں اور اسی سے افراد بچتے ہیں، اور افراد چونکہ نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں تو نئے نئے تیار ہوتے رہنا پڑتا، اس لیے کنٹینیو پروڈکشن ہونا پڑتا اس کا. ایک دو مرتبہ بنا کے رکھ لیے دو چار حفاظ علماء اور کام چلتے رہتا ہے، ویسا نہیں رہتا. دو چار گھڑیاں بنا کے اگر کمپنی والا لٹکا دیا دکان میں، فی الحال تو اس سے کام چلیں دو بولے، پھر تو ہوگی چل گئے کاروبار پورے. ہر وقت اویلیبل رہنا پڑتا بازار میں گھڑی، پتہ نہیں کس کو کب کیا ضرورت پڑ جائے، تب چیز ملتی ہے. اور وہ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کی کرتے ہیں، تاکہ جب بہت بڑا ہیوج جو ہے نا پروڈکشن ہوتا ہے، کمپنی الگ الگ ہوتی ہیں، تو پھر اس میں اس کمپٹیشن میں معیار قائم ہوتا ہے. اس کمپٹیشن میں معیار قائم ہو کر پھر اس کے اندر بھی ایک کوالٹی سے کوالٹی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. ایسے ہی مسئلہ دینیات میں بھی ہے. کوئی بڑا محدث پیدا ہو جائے، یوں تھوڑی پیدا ہو جائیں گا انہیں، کوئی بڑا مفسر پیدا ہو جائے، کوئی مجدد پیدا ہو جائے ملت اسلامیہ کے اندر، کوئی اجتہادی شان والا پیدا ہو جائے، کوئی انقلابی لیڈر پیدا ہو جائے، ایسا تھوڑی ہو جائے گا. پوری لوگوں کی رہبری کرنے والا، ہدایت دینے والا. اس لیے یہ بات سب سے اہم ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہوں دین کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں، دین کے کاموں کے ساتھ میں جڑے ہوئے رہیں. اور دین کے کاموں میں یہ تین کام بہت بنیادی ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں کاموں کا ہی وظیفہ دیا گیا تھا. وظیفہ سے مراد ذمہ داری، رسپانسبلٹی، جاب ڈسکرپشن جس کو کہتے ہیں. یتلو علیہم آیاتی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ تین آپ کے تفصیلات ہیں کام کے، کہ یہ کام آپ کی کام کی لینی ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو سب کو بھی اس میں ہی رہنا ہے. اس لیے وقت کے علماء جب بھی یہاں سفر کیے، انہوں نے جو بیان دیا وہ یہی دیا کہ یہاں کے مسلمان، امریکہ کے مسلمان اگر دین کا کام کریں اور دین کے کاموں میں بھرپور حصہ لیں، تو پھر ان کے لیے یہاں پہ رہنا جائز ہے. اور اگر وہ یہ نہ کر سکے گا تو ان کو یہاں رہنا جائز نہیں ہوگا. تو ہم آتے ہیں کمانے کے لیے، لیکن ہمیں لایا بھیجا جاتا ہے دین کے کام کے لیے، کہ اگر اس کو دین کے کام کے لیے جاؤ بولا تو یہ جانے والا نہیں ہے، اس کو پیسوں کا چسکا لگاؤ جب جائے گا. وہاں جانے کے بعد ہم نہیں یاد دلائے، ہمارا کوئی آدمی ان کو یاد دلا دیں گا کہ کام کیا ہے تمہارا. اصل میں ایک تکوینی سسٹم ہے پورا یہ اللہ پاک کی طرف سے. ہم یہاں آئی ہیں اسی لیے کہ ہم کو دین کا کام کرنا ہی کرنا ہے، چھوٹ نہیں سکتے ہم، ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے ماحول چاہیے، اس کے لیے دوست احباب چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے. یہ سب چیزیں بھی سیکھنی پڑتی ہیں، یہ سب چیزیں بھی حاصل کرنی پڑتی ہیں. انہیں تقاضوں کے لے کے ہم بھی پھرتے رہتے ہیں. اللہ کی توفیق سے ایک چھوٹا موٹا کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں پر بھی. اس کے بھی اپنے کچھ زیادہ اخراجات ہو جاتے ہیں، تو اس کے تھوڑا سا اخراجات کے سلسلے میں یہ سفر ہوتا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں حصہ لیں. اب جن حضرات نے رمضان میں حصہ لیا تھا، چونکہ رمضان میں بھی ہمارے ساتھی آئے تھے یہاں، ان سے ہم گزارش نہیں کریں گے، کیونکہ ہر چیز میں آدمی کو ایک اعتدال سے ہی حصہ لینا ہوتا ہے، اس کے تقاضے اور بہت سے لگے ہوئے ہوتے ہیں. یا اگر دوبارہ آدمی کو لینا پڑ گیا تو پھر وہ ملحوظ رہے، مطلب اس میں ایک تناسب ہوتا ہے تھوڑا سا، تقاضے کے اعتبار سے نہیں ہوتا وہ. جن حضرات کو اس موقع پر موقع نہیں ملا تھا، خرچ تو پھر بھی ہوئے ہوں گے ان کے دوسرے تقاضوں میں، لیکن ہمارے تقاضے کو بھی اپنے تقاضوں میں شامل رکھنا ہے. تو ہماری یہ خواہش ہوگی کہ بھائی ہمارے ادارے کے جو تقاضے ہیں وہ کافی پھیلے ہوئے ہیں، لمبے چوڑے ہیں، کام بہت سے لے ہوئے ہیں، خالی ایک مدرسہ چلا لے رہے ہیں ویسا نہیں کیا ہم نے, غلطی ہوئی ہم سے. خالی اسکول چلا لے رہے ہیں ویسا نہیں کیا ہم نے. خالی شریعہ بورڈ چلا لے رہے ہیں ویسا نہیں کیا. خالی ذبیحہ سپرویزری کا کام کر رہے ہیں ویسا نہیں کیا. صرف دارالافتاء کھول لیا ویسا نہیں کیا. وہ جو کام آتے رہا سامنے وہ کام لیتے رہے تو وہ 10-15 شعبے ہو گئے بڑے بڑے, اور ہر شعبہ اپنی جگہ پر پورا مستقل ہے. اس میں کام کرنے والے ہی 50 آدمی ہیں, اس وجہ سے اخراجات اور تقاضے زیادہ ہو گئے. اس میں آپ حضرات کا تعاون بہت ضروری ہے, اسی لیے حاضری ہوئی ہے. تو اگر اس میں حصہ لینے کی کوئی سبیل نکل آئے تو ہم آپ کے مشکور ہوں گے, اور اگر آپ حصہ لے چکے ہیں تو پھر ہم آپ پر ڈبل تقاضا نہیں رکھتے, اس لیے کہ بادر بھی نہیں کرنا ہے دین کے کام میں آدمی کو. اور جو حضرات یہاں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی تقاضے ہیں تو اس میں بھی آپ حصہ لینا ہے. جیسے یہ ماشاءاللہ یہ دونوں ساتھی کام کرتے ہیں, آپ مدرسہ چلاتے ہیں, مجھے نہیں پتا ہے کہ ان کے پاس مالیات کی فراہمی کا کیا نظام ہے. آیا یہ دونوں خود اپنا ہی برداشت کر لیتے ہیں اپنے مال کو لگاتے ہیں, یا اور تعاون لیتے ہیں؟ اگر تعاون لیتے ہیں اور آپ کی علمی بات نہیں آئی تو میں ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ آپ ان کا تعاون ضرور فرمائیں. جو ادارہ یہ دونوں ہمارے ربانی بھائی اور اظہر بھائی ملا کے چلاتے ہیں, اور اگر نہیں لیتے ہیں خود کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اپریشیٹ کی جانے والے کی بات ہے, مالی بات ہے اور ہمت کی بات ہے, اور کرنا بھی چاہیے. اور صاحب استطاعت لوگ کرتے بھی ہیں, ہمارے کو عادت نہیں ہے, اس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ یار ایک آدمی ایک ادارہ کیسا چلا رہا ہوں گا. بول میں گجرات گیا تھا فلاح دارین ترکے سر کا جو مدرسہ ہے, مدرسہ فلاح دارین, ہمارے چھوٹے بھائی پڑھتے تھے وہاں. تو ایک صاحب آئے ہوئے تھے محترم صاحب, ملانے لگے ان سے ملیے, یہ موسیٰ راوت ہیں. اچھا اچھا, کہنے لگے جانتے ہیں ان کے بارے میں کچھ تعارف ہے آپ کو؟ میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگے ان کے بارے میں خاص تعارف یہ ہے ہمارا کہ مدرسہ فلاح دارین پورا اکیلا یہ آدمی برداشت کرتا ہے اس کے خرچ کو, اور ان کی شرط یہ ہے کہ صرف میرا استعمال ہوگا, کسی اور کا نہیں لیا جائے گا چندہ. تو میں نے کہا تمہارے فلاح دارین کا خرچہ کیا ہے؟ تو خرچ کی تفصیلات تو یاد نہیں, لیکن اس وقت 700 بچے بورڈنگ میں فری کھانے والے تھے, دورے تک کی تعلیم, پورے مدرسوں کے معلمین کی تنخواہیں, پورے بچوں کو ہاسٹل ان کی فی, کھانا پینا سب, ہر مہینے کا پورا خرچ یہ دیتے بولے. اور ان کی شرط یہ ہے کہ اس مدرسے کے اوپر آنے والے خرچ میں کسی اور کا پیسہ مت لینا. ایسے بھی لوگ ہیں, میں نے بھی دیکھا کہ واقعی ایسا آدمی تو قابل رش کے دیکھنا چاہیے. وہاں ہم گئے تھے دارالعلوم زکریہ, ساؤتھ افریقہ جانا ہوا تھا. اتفاق سے میں اس دن جلسہ اولسہ بھی تھا, ختم بخاری کا بھی وہ تھا, دوسرے اور چیزیں بھی تھیں, بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے. تو ایک نوجوان جو ہے ایسے حال اس کے بعد کا حال ایسے تھے آج, تو وہ چائے پلا رہا تھا ایک نوجوان, سب کو چائے پلاتے پھر رہا تھا. تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ پہچانتے کہ اس بچوں کو؟ میں نے, ہم لوگ تو پہلی مرتبہ جماعت میں آئی آ رہے ہیں, پھر اس کو پہچانتے؟ ہم تو نہیں جانتے اس بچے کو. کہنے لگے یہ ایسا پردہ ہٹا کے بولا, یہ پیچھے جو بلڈنگ بن رہی نا, انہیں بنا رہا اپنے اکیلے پیسوں سے, اور 14 ملین اب تک خرچ ہو گئے بولے. اس کو بڑی بلڈنگ بچوں کے ہاسٹل بنا رہا تھا ایک ایک آدمی. اس کو اللہ نے دیا ہے نا, وہ سمجھداری ہے اس کی کہ کتنا وہ لگا لے رہا ہے دین کے واسطے. وہ ظاہر ہے کہ بیوی بچوں کو بھی نہیں بھولنا ہے, اپنی ذات کو بھی نہیں بھولنا ہے, اپنے خاندان کو بھی نہیں بھولنا ہے. مسلمان کے مال کا چار ہی مصرف ہے, اللہ کا دین, خود اپنی ذات, اپنے بیوی بچے اور ضرورت مند مسلمان, جس میں ہمارے رشتے دار تو پہلے درجے میں آئیں گے, ماں باپ اس کے پہلے بھی درجے میں آئیں گے. تو اس لیے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, حوصلے اور ہمت سے دین کے کاموں کو آگے بڑھانا ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہے, ان کو لے کر چلنا ہے, اور علماء حق کی تائید کرنی ہے. حق علماء حق کو کام کرنے دو, ان کو سپورٹ کرو تو صحیح کام ہوں گے. کام کرنے والا ہے دین کا, کام کرنے والا, اس نے پیسے مانگنا شروع کر دیا, اس کے پیسے حوالے کر دیے, ملینوں ڈالر دے دیے اس کے, اس نے ایک ایسی ایک دھوم دھام والی مسجد بنا دی جس میں 4 مسجدیں بن سکتے تھے. امت کا پیسہ تو پھنس گیا نا, امت کی انرجی تو پھنس گئی نا. لوگ اس کو بہت سمجھداری سمجھتے ہیں, ارے بھائی کیا واقعات ہے. وہ جو سمجھنے والا انہیں سمجھتا کہ کیا بے وقوفی ہے. اس وقت سچویشن کیا ہے امت کی, وہ تو دیکھو. پورے ملک میں ایسے ہی ہے کیا؟ نہیں کرتے ویسا. سپورٹ کس کو کرنا ہے وہ بھی نہیں معلوم, کس نوعیت سے کرنا ہے. تو ضرورت کے اعتبار سے علماء حق کا سپورٹ جب کیا جائے گا تو صحیح چیزیں وجود میں آئیں گی. اداروں کی بڑی اہمیت ہے. ہندوستان پاکستان میں جو دین زندہ ہے اداروں کی وجہ سے ہے. دوسرے ملکوں میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. وہاں پہ جو دین ہے نا وہ ایسا دین ہے کہ انہیں جو بھی کر لیا وہ دینی چھے. اس پہ قرآن تھوپو بولے تو قرآن تھوپ دیتا, حدیث تھوپو بولے تو حدیث تھوپ دیتا. عجیب صورت حال ہے. اس وقت پوری دنیا میں دعوت کا کام, پوری دنیا میں اصلاح و تربیت کا کام, پوری دنیا میں قرآن اور حدیث کے صحیح علم کے پھیلنے کا کام اللہ پاک ان ملکوں سے ہی لے رہا ہے. یہ پورے 100 سال کے اندر جتنی دینی خدمات ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لو کون کرا. پوری دنیا میں بشمول عربوں میں, پوری دنیا میں جہاں صحیح دین پہنچا دعوت کی لائن سے, جہاں صحیح دین پہنچا تعلیم و تربیت کی لائن سے, تزکیے کی لائن سے, جہاں صحیح دین پہنچا علوم قرآن اور علوم حدیث کی لائن سے, آپ کو اس کا مرکز ادھر ہی ملے گا. کیوں؟ ادارے ہیں وہاں پہ, ویسے تحقیقاتی ادارے ہیں وہاں پر, ریسرچ اسکالر, محققین پیدا کرنا, مفسرین پیدا کرنا, محدثین پیدا کرنا, فقہا پیدا کرنا, بڑے بڑے مفتی پیدا کرنا, اس کا انتظام ہے. اس میں ہوا اللہ پاک نے کرا دیا. تو یہاں پہ بھی ہم ایسا کریں گے تو اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا. اس میں اگر ہم استعمال ہو گئے تو ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے, سعادت کی بات ہے. ہمارے بچے اس میں شامل ہو گئے, سب سے بڑی سعادت کی بات ہے. اسی وجہ سے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ, عالم بناؤ, مفتی بناؤ, دین کا داعی بناؤ. وہ بقیہ دنیاوی اعتبار سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ خود ہی دیکھ لیں گے. اللہ پاک ان کو وہ سوچ دے دے گا, اور جو دنیا ان کے مقدر کی ہے وہ کہیں نہیں جائے گی. اس کے بعد بھی اس کا ذہن بنے گا کچھ بننے بنانے کا دنیاوی اعتبار سے, تو خود بھی بن جائے گا. اس کا راستہ دے دینا. اور اگر دین کی خدمت کے لیے وقف ہونا چاہتا ہے تو آپ کے بچے کا اس سے اچھا مصرف نہیں ہے کوئی, آپ کے بچے کی صلاحیتوں کے لیے اس سے اچھا میدان نہیں ہے کوئی. کہ ہم حضور کی امتی ہیں, آپ کا بچہ بھی حضور کا امتی ہے, آپ کی بچی بھی حضور کی امتی ہے. اس کی قیمت چند ڈالروں کے مقابلے میں نہیں ہے. کچھ پیسہ کمانے والی مشین بن جانے کا بن جانا اس کی قیمت نہیں ہے. یہ سب سے کم, یعنی سب سے ویسٹیج ہے کسی چیز کا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا دارو من لا دار لہ ولا یجمع من لا عقل لہ. دنیا گھر اس کا ہے جس کے لیے اصلی گھر نہیں ہے, اور دنیا کے لیے جمع صرف وہی کرتا ہے جس کے پاس یہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو جمع کرا اس کے پاس یہ بہت ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے اس کے پاس, اس لیے ادھر لگا دیا صلاحیت ہے. اب یا ہم سچے یا حضور سچے. اور سب جانتے ہیں, ایمان والے یقین رکھتے ہیں کہ حضور سچے. ہم کہاں سے سچے ہو سکتے ہیں ان کے مقابلے میں؟ ساری انسانیت جھوٹی. یہ کنفرم کرنے کا پکا تو حق ہے کہ یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے, ویسے تو نہیں اڑا دیے. لیکن اگر یہ کنفرم ہو گیا اور ہے کنفرم, تو پھر یہی سچ ہے کہ حضور جو فرما رہے ہیں. ایمان تو اسی کا نام ہے. اس لیے اپنے گھروں کی, اپنے بچوں کی, اور پوری امت مسلمہ کی, اور اپنے ذاتی کی, اپنے ذات کی اہمیت اور قیمت کو پہچاننا, اور ان کو صحیح جگہ پہ لگا دینا, اور کامیابی دنیا اور آخرت کی حاصل کر لینا حضور کی امتی ہونے کے ناطے سے, اور اس کی حیثیت سے, یہ اس کی سمجھداری یہی ہے کہ ہم دین والے رخ کو پکڑ لیں اپنی محنت کے میدان کے اعتبار سے. سیکھنے میں بھی, سکھانے میں بھی, چلانے میں بھی, جس میں لگ گیا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.